ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام رحم اللہ امرا احیا امرنا قال کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا ویعلم الناس درود پڑھیے محمد والے امامت صاحب عصر و زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف روز آغاز امامت آپ تمام مومنین کرام پیروان ولایت اور راہ روانی راہ سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو معرفت امام عطا فرمائے اور اپنے امام کی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وقت گزر چکا ہے اور اب سے بعد فقط آپ انتظار کی گھڑیاں گزار رہے ہیں کہ کب یہاں سے خلاص ہوں اور رخصت ہوں. معلوم نہیں کھانے کا انتظام ہے آج یا نہیں ہے. ناشتے صرف رسمی عزا اگرچہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے لیکن حقیقی عزا ابھی جاری ہے. رسوم جیسے شروع ہوتی ہیں ایسے ختم بھی ہو جاتی ہیں. کسی حد تک ہم انسانوں سے مربوط ہیں, رسومات چونکہ انسانی رسومات ہیں, لیکن ان رسومات کے پیچھے جو روح موجود ہے. میں گفتگو جاری رکھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ آغاز سے خواہش کی تھی کہ تشریف لائیں اور کچھ بیان فرمائیں, لیکن وہ خستہ ہیں سفر سے اور میری خواہش پہ انہوں نے لبیک نہیں کہا. بارکیف ان کی موجودگی میں میرا اظہار خیال کرنا کچھ جسارت ہے. ان رسومات کے پیچھے خواہ یہ رسومات عزا کی صورت میں ہوں یا عید و جشن کی صورت میں ہوں, ان کی روح اور ان کا ایک فلسفہ اور ان کی حکمت ہے. حکم ہے, ہمیں دستور ہے, یہ کوئی آبائی اور اسلاف کا طریقہ کار نہیں ہے. سنتیں جنہیں ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے, بلکہ جو حدیث نورانی حضرت سامن الحجج علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس شخص کو, رحم اللہ عمران, اس انسان پر خدا رحمت کرے اپنی جس نے ہمارے امر کو احیا کیا ہے, زندہ کیا ہے. شخص نے پوچھا, راوی نے پوچھا کہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے, کس طرح سے زندہ ہوتا ہے. خود یہ بھی دستور ہے امام کا کہ ہمارے امر کا احیاء کرو, زندہ رکھو اس کو, لیکن کس طرح سے زندہ رکھنا ہے. یہ راوی اتنا باادب راوی تھا کہ جب اس نے سنا امام علیہ السلام سے یہ دستور اور حکم کہ خدا رحمت کرے ان لوگوں کو جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں اور زندہ رکھا ہوا ہے, اس نے ادب احیاء امر امامت بھی امام سے پوچھ لیا کہ ہمیں ائمہ کے امر کو احیاء بھی کرنا ہے اور کس طرح سے احیاء کرنا ہے, یہ بھی اس شخص نے دریافت کر لیا, پوچھ لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم احیاء امر ائمہ کریں لیکن طریقہ ایسا اختیار کریں کہ بجائے احیاء امر ائمہ کے اماتہ امر ائمہ معاذ اللہ کر دیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کسی کو زندگی دیتے دیتے اس کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے طبیب کم نہیں ہیں, ایسے نعیم حکیم کم نہیں ہیں جن کے پاس مریض آئے اور بجائے ان مریضوں کو احیاء کرنے کے, زندگی صحت و تندرستی دینے کے, انہیں موت سے ہمکنار کر دیا. کہ انشاءاللہ کسی مومن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ کسی نیم حکیم کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. سستے علاج ہمیشہ, چونکہ ہم مفت اور سستی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں, یا ہر چیز میں پہلے پوچھتے ہیں کہ چیپ کون سی چیز ہے ان میں سے. جنت بھی سستی, دین بھی سستا, ہر چیز سستی. سستی شاپنگ سینٹر ڈھونڈ ڈھونڈ کے عادت بن گئی ہے کہ سستی چیزیں ہم ہمیشہ تلاش کرتے ہیں. نہ کچھ چیزیں ان میں زحمت ہے, ان میں مشکل ہے, ان میں دشواریاں ہیں, لیکن ان دشواریوں کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے ثمرہ, وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے, پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. تو سنا ہوا ہے حدیث کا مضمون ہے جو معروف ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, صبر تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے, صبر آسان نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا صبر, یہاں دشوار ہوتا ہے صبر. کبھی ہوتا ہے انسان نادانی میں نہ جانتے ہوئے اپنے گمان میں کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے, نہ جاننے کی وجہ سے اس کو مار دیتا ہے. ایسے اناڑی پناہ بہت سارے کرتے ہیں, یہ جو عیادت کرنے جاتے ہیں مریضوں کی, عیادت ہی نہیں کرتے بلکہ بہت کچھ کر کے آتے ہیں. ایک دوست تھے ہمارے, وہ مریض تھے, عالم دین ہیں, سخت مریض تھے وہ, لیکن جب بھی کوئی دستک ہوتی, گھنٹی بجتی دروازے پر, تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ میرے پیچھے تکیہ رکھو اور مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو. وہ کہتے آخر آپ مریض ہیں, اذیت ہوگی. کہا کہ یہ اذیت برداشت ہے مجھے, اور یہ نسخہ جو عیادت کرنے والا دے کے جائے گا اس کو نوش کرنا مشکل ہے میرے لیے. چونکہ عیادت کرنے والا عیادت کرنے آتا ہے, بیماری ابھی پوری پوچھتا ہے نہیں پوچھتا, پہلے نسخہ تجویز کر کے. اور بعض تو اتنے ہمدرد ہوتے ہیں کھلا کے بھی جاتے ہیں ساتھ نسخہ, اور جب نسخہ کھلا کے چلے جائیں تو پھر اس مریض کا کیا حل ہوگا خدا جانتا ہے. لہذا بہت سارے ہمدردوں کے ہاتھوں بہت سارے عزیز جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایسے ہوتا ہے ہمدردیاں, یہ جو بیوقوف سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا اجتناب کریں, تھوڑا سا تو نہیں زیادہ, کہا گیا میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں, ویسے کہا گیا زیادہ اجتناب کریں بیوقوفوں سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوقوف جب ہمدردی کرتا ہے تو اس میں بھی بیوقوفی ہوتی ہے, اور بیوقوف کی ہمدردی ہر ظلم سے زیادہ بڑا ظلم ہوتا ہے. لہذا اسے ہاتھ جوڑ کے کہہ دے مہربانی ہمارے ساتھ ہمدردی نہ کریے آپ. ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کو جب ڈھنگ نہ آتا ہو, طریقہ نہ آتا ہو, تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہمارے امر کو احیاء کرو اور خود درود بھیجا رحم اللہ امرأً, یہ درود ہے معصوم کی طرف سے ان لوگوں پر جو احیاء امر ائمہ کرتے ہیں. مصداق درود ائمہ ہیں وہ لوگ جو احیاء امر امامت و ولایت کرتے ہیں. لیکن کس طرح سے اس کو احیاء کرنا ہے, یہ راوی عرض کے بہت باادب راوی تھا, ایسا چھوڑا نہیں تھا کہ بس امام نے کہا کہ احیاء کرنا ہے پھر اٹھ کے دوڑ پڑا, بوٹ بھی راستے میں پہنے کہ امام نے کہا ہمارے امر کا احیاء کرو. ہوتے ہیں ایسے بات, آدھی بات سنی آدھی چھوڑ دی. جب امام نے فرمایا کہ ہمارے امر کا احیاء کرو تو تسلی سے پوچھ کے آیا کہ آپ کے امر کا احیاء کیسے کروں, کیا طریقہ ہے احیاء امر ولایت, احیاء امر امامت, اور احیاء راز و سر معصومین کا کیا طریقہ ہے. امام علیہ السلام نے اس کو وہ طریقہ بتا بھی دیا, اب اس طریقے کی طرف مجھے نہیں جانا, فقط اتنا خیال رکھنا ہے کہ جب احیاء امر امامت کریں تو یہ خیال کریں کہ اس طریقے سے احیاء کریں کہ واقعاً زندہ ہو جائے امامت و ولایت لوگوں کے لیے اور نظر آنا شروع ہو جائے. اور جس دن امر ائمہ احیاء ہو جائے وہی عید کا دن ہے, وہی جشن کا دن ہے. اگرچہ رسومات اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے جشن کا دن وہ ہوگا جس دن امر ائمہ احیاء ہو جائے گا. کس طرح سے ہم جشن منائیں, جشن غدیر کیسے بنائیں؟ جشن غدیر منانے کا طریقہ ویسے ہی منائیں جس طرح سے خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ جشن غدیر منائیں. جشن غدیر کیسے منایا جاتا ہے؟ جشن غدیر یعنی اعلان ولایت سے جشن غدیر ہوتا ہے, اور نظام ولایت قائم کرنے سے جشن غدیر ہوتا ہے, اور لوگوں کو ولایت کے پرچم کے نیچے لانے سے جشن غدیر ہوتا ہے. فقط جشن غدیر 18 ذی الحجہ آ جانے سے خود ہی نہیں آ جاتا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لانی پڑتی ہیں خود نہیں آتی. کچھ چیزیں جو خود لانی پڑتی ہیں خود نہیں آتی. ایک 10 محرم میں جو خود آ جاتا ہے, لیکن ایک عاشورہ ایسا ہے جو برپا کرنا پڑتا ہے, ایک کربلا ہے جو ایک جغرافیے میں موجود ہے لیکن ایک کربلا ہے جو ہر زمین پر برپا کی جا سکتی ہے. ہم وہ جشن غدیر جو خود لانا پڑتا ہے, اگرچہ 18 ذی الحجہ نہ بھی ہو, جس دن ایک انسان حقیقت ولایت سے آشنا ہو جائے وہی جشن غدیر ہے اس کے لیے, وہی دن اس کے لیے جشن غدیر ہے اگرچہ اس دن 18 ذی الحجہ نہ بھی ہو. لیکن ممکن ہے بعض 18 ذی الحج کو, اور وہ بھی 10 ہجری کو, اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں, کچھ لوگ اس خیمہ غدیر میں, اعلان غدیر کے بعد حضرت نے خیمہ نصب کیا, حکم دیا کہ خیمہ, اور اس نے ولی خدا کو دستور دیا, امر دیا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو, اور ہر ایک سے کہا کہ آ کے مبارک دو, امیر المومنین کو مبارک دو, اور سب آئے آ کر انہوں نے مبارکباد دی. حتیٰ اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شاعر حسام ابن ثابت, سب سے پہلا شاعر جس نے غدیر کا قصیدہ لکھا وہیں پر رسول اللہ کے حکم سے. شاعر تھا, بڑا ادیب تھا, حضرت نے اس کو حکم دیا, اس نے لکھا, اور خود حضرت نے اس قصیدے کو سراہا اور داد دی, یا آپ کی ہماری زبان میں, معمول کی زبان میں بڑی داد دی, خود حضرت نے رسول اللہ نے داد دی. بڑا طولانی قصیدہ ہے, آج بھی موجود ہے, اور بہت ہی پرمانہ اور پرمغز قصیدہ عربی میں ہے. یہی شخص جس نے سب سے پہلے قصیدہ پڑھا غدیر کا, اور پھر اس کے بعد قطار لگی اور بہت سارے آئے جو دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے کہ ہم جا کر دست مولا پہ دست رکھیں, ہاتھ رکھیں اور جا کر ولایت کی مبارک دیں. لیکن 2 مہینے اور 10 دن گزرے جشن غدیر کو, مقام غدیر میں, مقام غدیر میں, اور پھر اس کے بعد 2 مہینے اور 10 دن بعد شہر مدینہ ایک عجب سما پیش کر رہا تھا. یہی شخص جس نے سب سے پہلا مصرع اور سب سے پہلا قصیدہ لکھا ولایت امیر المومنین میں, خود اس سے بھی کہا گیا کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جس نے شعر لکھا ہے حق ولایت امیر المومنین میں, اب آ کر گواہی دو کم از کم کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ولی کا اعلان کیا ہے. اور ان لوگوں کو کہا کہ جنہوں نے آ کر بیعت کی اور بخن بخن یا علی کہا, یا علی کہہ کر, انہیں کی فقط انہوں نے کوئی اور جملہ استعمال کیا, سب سے پہلے یا علی کہہ کر علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور جا کر بخن بخن اور مبارک و داد دی ولایت کی. لیکن 2 مہینے اور 10 دن کے بعد نہ وہ بخن بخن کہنے والے میدان ولایت کا ساتھ دینے کے لیے نظر آئے, ولی کا ساتھ دینے کے لیے, اور نہ وہ قصیدے لکھنے والے نظر آئے, فقط ایک فرد پورے مدینے میں نظر آیا حامی ولایت, اور وہ بھی حضرت زہرا. ایک حامی ولایت فقط. کیسے ولایت کا احیاء ہوتا ہے, ولایت کا پرچار کیسے ہوتا ہے؟ یہ سنت حضرت زہرا ہے ولایت کا پرچار کرنا, اور جشن ولایت اس دن حق بنتا ہے کہ جس دن انسان کے سر پر نظام ولایت آ جائے, سایہ ولایت آ جائے. اور اگر کسی جگہ, اور اگر نظام ولایت برپا ہو جائے, تو جشن ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اتنی توفیق پیدا کر لے کہ دو قدم چل کر اس نظام ولایت کے سائے میں آ جائے. اس دن اس کو حق بنتا ہے جشن ولایت کا. مصائب معصومین میں حکمت ہے اور فلسفہ ان کا, اسی طرح فضائل معصومین اور جشن و آیات جو معصومین کی ولادت اور مختلف مناسبتوں سے حکم دستور احیاء امر ائمہ کریں, یہ احیاء امر ائمہ ہے. اس کے اندر جو حکمت ہے فلسفہ, میں صرف ایک نقطے کی طرف عرض کروں گا جس پر یہاں بھی تاکید ہے اور یہ دن معروف ہو گیا ہے, لیکن فقط نام کی حد تک اور فقط لفظ کی حد تک, سب ہم سب میرے سمیت سب فقط لفظ کی حد تک تبرائی ہیں. آج کے دن کو شیعہ یوم تبرع سمجھتا ہے. ابھی پہلے کہا بھی گیا کہ آج ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے. اے کاش ایسے ہی ہوتا کہ آج کسی کو معاف نہ کرتے, کسی کو معاف نہ کرتے, اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے. واقعی اس کو روز تبرع بنا دیں. ولایت اور براءت ایک ساتھ ہیں, تبرع اور تولا ایک ساتھ ہیں. جو تبرع نہیں کر سکتا وہ تولا نہیں کر سکتا, جو براءت نہیں کر سکتا وہ ولایت نہیں کر سکتا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, دونوں مل کر ایک حقیقت کو پیدا کرتے ہیں, جنم دیتے ہیں. یعنی آدھا حصہ ولایت کا ہے اس میں, آدھا حصہ براءت کا ہے اس میں, آدھا حصہ مومن کے ایمان کا تولا ہے, آدھا حصہ اس کے ایمان کا تبرع ہے. لیکن تولا اور تبرع ذرا دشوار کام ہے, تبرع اور تولا بہت دشوار کام ہے, سخت کام ہے, اتنا سستا نہیں ہے, بہت دشوار کام ہے. جب ہی تو تبرع کرنے کے لیے سورہ تبرع اتری, سورہ توبہ, سورہ تبرع ہے. اگر تبرع سیکھنا ہے سورہ توبہ پڑھو, سورہ توبہ پڑھو, پتہ چلے گا تبرع کہاں کرنا ہے. مشرکین پر تبرع کرنا ہے, کہاں جا کر کرنا ہے, نہ کہ مدینے میں بیٹھ کر مومنین کو اکٹھا کر کے مشرکین مکہ پر تبرع کرنا ہے. بلکہ دستور تبرع اترا, رسول اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تبرع, سورہ تبرع اتری ہے, یہ لے جو جا کر کہاں پہ پڑھو, آیا تبرع کہاں پہ پڑھو, مشرکین مکہ کے اندر کھڑے ہو کر تبرع کی آیت پڑھو. اور یہاں سے پتہ چلا کہ ولایت و برات کا کتنا ساتھ ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ نقطہ, پہلے یہ سورہ براءت کسی اور کو دے دی گئی اور روانہ کر دیا گیا. اس میں ایک حکمت تھی, یہ ایک اہتمام کے تحت یہ کام ہوا, کسی اور کے ہاتھ دے کر روانہ کر دی گئی. وہ جانے لگے, وہ لے کر چلے خوشی خوشی, کیا لے کر چلے کہ یہ سورہ پڑھ کے ہم بھی کچھ بن جائیں گے. چونکہ سورہ لے کر جا رہے تھے, رسول اللہ کی طرف سے مامور ہے, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جا کر وہاں پڑھ دینا. تو اگر ایک سورہ قرآن کی پڑھ دینے سے انسان کسی مقام تک پہنچ جائے تو اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے. لیکن سورہ براءت تھی, سورہ تبرع تھی, اور سورہ تبرع ولی کے بغیر کوئی پڑھ نہیں سکتا, چونکہ براءت ولایت کے بغیر ہو نہیں سکتی. جس کا ولایت سے تعلق نہ ہو وہ براءت نہیں کر سکتا, وہ کر ہی نہیں سکتا ولایت. لہذا فوراً ولی کو روانہ کیا گیا کہ ان سے ان کے ہاتھ سے سورہ تبرع لے لو, تاکہ جب مکہ میں پہنچے تو تولا اور تبرع دونوں ساتھ پہنچے, تولا اور تبرع دونوں ساتھ پہنچے. لیکن تبرع کرنا کیسے ہے, مشرکین کے بیچ میں کھڑے ہو کر تبرع کرنا ہے, تبرع مشرکین کے بیچ میں کھڑے ہو کر کرنا ہے. اور کس سے تبرع کرنا ہے, تبرع کس سے کرنا ہے. سورہ براءت اتری ہے, مشرکین سے تبرع, سورہ تبرع مشرکین سے تبرع کرو. کون سے مشرک سے تبرع کرو, فقط ابو لہب و ابو جہل؟ نہ, جو بھی تمہارے زمانے کا مشرک ہے, جو بھی تمہارے زمانے کا ابو جہل ہے, جو بھی تمہارے زمانے کا ابو لہب ہے, جا کر سورہ براءت اس کے سامنے پڑھ دو, سورہ تبرع اس کے سامنے پڑھ دو. اور جو بھی تمہارے زمانے کا ولی ہے اس کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے زمانے کا ولی تنہا بیٹھا رہے اور تم فقط ولایت کا کلمہ زبان پہ جاری رکھ کے اپنے آپ کو اہل ولا سمجھو. اپنے زمانے کا ولی پہچانو, اپنے زمانے کے ولی کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. اور جب اس کے سائے میں آ جاؤ گے, ولایت کے سائے میں آ جاؤ گے, معلوم ہو جائے گا کہاں تبرہ کرنا ہے, کس میں تبرہ کرنا ہے, کس میں تبرہ کرنا ہے. جب تک سایہ ولایت میں نہیں آتے تبرہ پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے, نہ دن تبرے کا آئے گا نہ وہ ہدف معلوم ہوگا جس پر تبرہ کرنا ہے. تبرہ کس پر کرنا ہے؟ ولایت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہے. براعت حاصل کرنی ہے, براعت اختیار کرنی ہے. براعت, ولایت و تبرہ یہ لفظی چیزیں نہیں ہیں, الفاظ نہیں ہیں. براعت کے کوئی الفاظ نہیں ہے, ولایت کے بھی کوئی الفاظ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو لفظی نوعیت کی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے. اگر الفاظ بنا بھی لیں ہم اور وہ الفاظ استعمال بھی کر لیں تو بھی وہ حقیقتیں حاصل نہیں ہوتی. محبت, محبت تو الفاظ کا نام نہیں ہے, محبت ایک حالت کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لفظ محبت ملے یا نہ ملے, بعض اوقات دیکھیں آپ بچے کو, بچے خدا نخواستہ ناقص پیدا ہو جاتے ہیں, ایسے بچے جو بول نہیں سکتے ہوتے ہیں, ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو بول نہیں سکتے. یہ بچے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو بچے بول نہیں سکتے, بولنا نہیں جانتے, الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس, الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن محبت ہے ان کے پاس. اس لیے کہ محبت بولنے کی چیز نہیں بلکہ محبت کرنے کی چیز ہے. ولایت کہنے کی چیز نہیں بلکہ ولایت کرنے کی چیز ہے. برات کہنے کی چیز نہیں, برات کرنے کی چیز ہے. ہو سکتا ہے انسان کہ مشرق کی گود میں بیٹھ کر فقط لفظ براعت زبان سے جاری کر کے کہے کہ میں اہل تبرہ ہوں, یہ کہہ سکتا ہے انسان؟ جس سے تبرہ کرنا ہے اسی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو گلے لگایا ہوا ہے, اس کو سینے سے چپکایا ہوا ہے, اور ولایت سے دور بیٹھ کر فقط الفاظ ولایت و براعت اپنی زبان پر جاری کر کے اور خود کو کہے میں اہل ولایت و اہل تبرہ ہوں. جب تک مدار ولایت میں آ نہ جائے معلوم نہیں ہوتا تبرہ کس سے کرنا ہے. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, میں نے آپ کیا کہ مصائب و فضائل اور جشن و عذاب دونوں کا فلسفہ ہے. عذاب مقصد نہیں بلکہ عذاب کسی مقصد کے لیے ہے, جشن مقصد نہیں بلکہ جشن کسی مقصد کے لیے ہے. یہ کسی مقصد کے لیے ہے. عذاب کو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے, عذاب راستے میں چھوڑ کر نہ جاؤ. اگر عزادار وہ ہے جو عزا کو اپنے مقصد تک پہنچا کے آتا ہے. عزا کو مقصد میں پہنچانا ایسے نہیں ہوتا کہ تازیہ سمندر میں پھینک دینے سے عزا مقصد تک پہنچ جاتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. عزا اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی, بلکہ عزا کب اپنے مقصد تک پہنچتی ہے؟ عزا اس وقت اپنے مقصد تک پہنچتی ہے کہ یا انسان اپنے خون سے نظام یزیدیت کو سرنگون کر دے, یا اپنے خطبوں سے کوفہ و بازار کے, کوفہ و شام کے درباروں میں جا کر وہ یزیدیت کو رسوا کر دے. عزا اپنے مقصد کو پہنچتی ہے. جلوس عزا کربلا سے چلا شام تک, لیکن جدھر سے گزرتا گیا لوگوں کو پتا چلتا گیا مقصد عزا کیا ہے. مقصد عزا کیا ہے؟ جشن غدیر اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان ولایت کا پیغام اور روح ولایت تک پہنچ جائے. ممکن نہیں ہے بغیر ولایت کے انسان برات تک پہنچ سکے, اور بغیر برات کے انسان ولایت تک آ سکے. ولایت اور برات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے, دونوں مل کر ایک بڑی حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں, ایمان کو تشکیل دیتی ہیں. ایمان کے دامن میں انسان اس وقت جاتا ہے جب تولا و تبرہ دونوں تک پہنچ جائے انسان. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حضرت سامن الحجج, حضرت امام رضا علیہ السلام کے عہد میں, امام علیہ السلام سے لا تعلق ہو, امام کی ولایت سے لا تعلق ہو, لیکن فقط غدیر کا ذکر کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اہل ولایت ہوں, یعنی زمانے کے ولی سے تعلق نہ ہو, اپنے زمانے کے ولی سے تعلق نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مامون کی طرف سے خطرہ ہے, عباسیوں کی طرف سے خطرہ ہے. عباسیوں کے خطرے کی پیش نظر اپنے زمانے کے ولی سے رابطہ نہ رکھے, لیکن فقط یہ کہے کہ میں اہل ولایت ہوں. چونکہ غدیر کا تذکرہ کرتا ہے, غدیر تو انسان کو جو میدان غدیر میں پہنچ جائے وہ یقیناً میدان کربلا پہنچتا ہے. میدان غدیر اور میدان کربلا میں بھی بڑا رابطہ ہے آپس میں. ممکن نہیں جو اہل غدیر ہو اہل کربلا نہ ہو. غدیر ہے جو انسان کو مصائب کے میدان میں دھکیل دیتا ہے, ولایت ہے جو انسان کو اس جوکھوں میں ڈال دیتی ہے, ولایت ہے جو انسان کو ان مصائب کی طرف بھیج دیتی ہے. ولایت کے سائے میں آنا آسان نہیں, دشوار ہے, بہت سخت ہے. عزا کا مقصد ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, عزا کا مقصد وہاں سے معلوم ہو جاتا ہے. یزیدیت سید الشہداء سے پہلے بھی تھی, سنت سید الشہداء احیاء کریں, امر ائمہ احیاء کریں, زندہ کریں. کس طرح سے زندہ کریں؟ جس طرح ائمہ نے زندہ کیا, ائمہ نے زندہ کیا. سید الشہداء نے امر رسالت کو زندہ کیا, امر انبیاء کو زندہ کیا, جد و اب کی سنت کو زندہ کیا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي. احیاء سیرت کیا. کس طرح سے احیاء سیرت کیا؟ زیارت وارثہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نظام پہلے بھی تھا. جن کے وارث ہیں سید الشہداء, وارث موسیٰ, وارث ابراہیم, موسیٰ اور ابراہیم کے مقابلے میں فرعون و نمرود. سید الشہداء نے تولا بھی کیا, تبرع بھی کیا. نسل ابراہیم, ذریت ابراہیم میں سے ہیں. سنت ابراہیم کو زندہ کرنا, سنت ابراہیم زندہ اس طرح سے نہیں ہو جاتی کہ ابراہیم کا نام لے لے, اسماعیل کے لیے تخت رو لے حسین, اور فرعون کے اوپر تبرع بھیج دے, زبانی لان کر دے, اور پھر یہ کہیں کہ میں نے ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا. اس سے حسین وارث ابراہیم نہیں بن سکتے. ابراہیم کے اسماعیل کے لیے فقط آنسو بہا کر اور فقط ذکر ابراہیم اپنی زبان پر جاری کر کے اور فرعون پر زبانی لان کر کے حسین وارث نہیں بنے. بلکہ کس طرح وارث ابراہیم بنے؟ سنت ابراہیم کو زندہ کر کے وارث ابراہیم بن گئے. سنت ابراہیم کب کیسے زندہ ہوتی ہے؟ میں ابراہیم کے مقابلے میں موجود نمرود کا نام لینے سے, بلکہ اپنے زمانے کا نمرود پہچاننے سے, اور اپنے زمانے کے نمرود کے مقابلے میں سنت ابراہیمی انجام دینے سے انسان بن جاتا ہے وارث ابراہیم. چونکہ حسین وارث ابراہیم ہے, وارث موسیٰ ہے, اور حسین کے مقابلے میں وارث فرعون اور وارث نمرود ہے. وارث فرعون اور وارث نمرود ہے. حسین نے تو ارث لے لیا, لیکن اب حسین میدان کربلا میں جا کر ایک صدا لگا رہے ہیں, حال من ناصر و حال من وارث, کہ لوگوں میں نے تو ارث لے لیا, اب کوئی ہے جو میرا وارث بنے؟ اب ہے کوئی جو حسین کا وارث بنے؟ حسین کا وارث کون بنے گا؟ حسین کا وارث وہ نہیں بنے گا فقط کہ جو فقط نام حسین لے لے اور قاتل حسین پر لان کر کے وارث حسین نہیں بن سکتا, بلکہ اس وقت وارث حسین بنے گا کہ اپنے زمانے کے یزید کے مقابلے میں آ کر اپنی جان کی قربانی دے دے, بن جائے گا وارث حسین. نہ حسینیت ختم ہوئی, نہ یزیدیت ختم ہوئی ہے. اگر حسین علیہ السلام چاہتے اپنے نانا کے مخالفین کے خلاف تقریریں کرتے, واز کرتے, باتیں کرتے, لیکن اپنے زمانے کے یزید کو نہ پوچھتے, اپنی جد ابراہیم کے زمانے کے نمرود کو جگہ جگہ بیٹھ کر اس پر تبرع کرتے, لیکن اپنے زمانے کے یزید کو نہ چھیڑتے. اگر موسیٰ اگر حسین چاہتے کہ موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے فرعون کو بدنام کرے, رسوا کرے, لیکن اپنے زمانے کے یزید کو نہ چھیڑے, حسین کبھی وارث موسیٰ نہیں بن سکتے, حسین کبھی وارث ابراہیم نہیں بن سکتے. وارث ابراہیم و موسیٰ کب بنیں گے؟ جس طرح ابراہیم نے اپنے زمانے کے نمرود کو, اور موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون کو, اور رسول اللہ نے اپنے زمانے کے ابو سفیان کو, اور امیر المومنین نے اپنے زمانے کے قاسطین و ناقصین کو, اور حسین نے اپنے زمانے کے یزید کو نابود کیا. یہ سنت حسینی ہے کہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو. فقط اس یزید پر لان کر دینا جو موجود نہیں ہے, جس کی لان سے وہ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں لعنت اللہ علیہ, یہ تو انسان اہل تبرع نہیں بن جاتا. تبرع کرنا ہے. آج اتفاق سے تبرع کی ضرورت ہے, آج سب سے زیادہ تبرع کی ضرورت ہے.
تبرا کرنا ہے کس کے لیے تبرا کرو؟ دشمن اہل بیت کے ساتھ تبرا کرو، دشمن ولایت کے خلاف تبرا کرو. کون دشمن؟ وہ جو اپنی فوجیں لے کر، اپنے ساز و سامان لے کر، اپنی پوری جنگی مشینری لے کر جس نے نظام ولایت کو محاصرہ کر لیا. کہاں ہے اہل تبرا؟ کہاں ہے اہل تولا؟ کہاں ہے ولایت کے حامی کہ آئے آج کر دشمن ولایت کے خلاف آ کر تبرا کریں؟ آج تبرا کی ضرورت ہے. اے کاش ہم تبرائی بن جاتے، حقیقتاً تبرا کرتے، عمل سے تبرا کرتے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف. ورنہ تاریخ کے یزید کے خلاف تو بہت بول سکتے ہیں، سبھی بول سکتے ہیں. جو اپنے زمانے کے یزید کے خلاف ابھی کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ آج کربلا میں کیا سما ہے؟ آج نجف میں کیا سما ہے؟ یہ کرامت صاحب، پوری صاحب، واقعی انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا کسی شکر کے ان کو نہیں کیا، لیکن پھر بھی کم از کم اس مجلس جشن میں آج کی مصیبت کا ذکر تو کیا انہوں نے، اچھے انداز سے کیا، اپنے انداز سے کیا. تبرہ کا میدان بتایا در حقیقت غوری صاحب نے، بتایا کہ تبرہ کرنا ہے کہاں تبرہ کرو. آج آج یزید پورا لشکر سمیٹ کر اپنا، چونکہ ہر یزید اپنے سے پہلے یزید کا وارث ہے، یہ یزید بھی اپنے سے پہلے یزیدیوں کا وارث ہے اور اس کے پاس سابقہ یزیدیت کا تجربہ موجود ہے. تو آج اس کے مقابلے میں جو تبرائی آئیں ان کے پاس بھی کربلا کا تجربہ موجود ہے، ان کے پاس بھی کربلا کا تجربہ موجود ہے. ابھی کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یزید زمانہ کا کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یزید زمانہ کا مقابلہ ان چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا. بعضوں کے ذہن میں یہ ہے یہ مطلب کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ضعیف ہیں. اتفاق سے کربلا میں سید الشہداء نے جان بوجھ کر ضعیفوں اور کمزوروں کو لشکر میں شامل کیا یہ بتانے کے لیے کہ ان سے زیادہ ضعیف تم نہیں ہو سکتے، ان سے زیادہ ضعیف نہیں ہو سکتے. یہ شہداء کربلا اہل تبرہ کیا. تبرہ عمل سے، تبرہ پورے وجود سے، تبرہ اپنی جان سے، فقط لفظ سے نا تبرہ کرے انسان. تولا کے بغیر تبرہ نہیں ہوتا، ولایت کے بغیر تبرہ نہیں ہوتا. نظام ولایت سے دوری، نظام ولایت کے بارے میں شبہات، یزید زمانہ کے مقابلے میں کیوں ضرورت نہیں ہوتی؟ چونکہ ولایت زمانہ کے ساتھ نہیں ہے، ولی زمان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یزید زمانہ کے مقابلے میں ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو ولی زمان کے ساتھ ہیں، ولایت زمانہ کے ساتھ ہیں، وہ یزید زمانہ کے مقابلے میں. لیکن جو مصلحت اندیشی کرتے ہیں کہ آج ولایت کا زمانہ نہیں ہے، ان کے لیے برات کا بھی زمانہ نہیں ہے، برات کا بھی زمانہ نہیں ہے. لہذا جب ولایت کی باری آتی ہے تو چپ کر کے بیٹھ کے فقط عرس منا لیتے ہیں، برسی منا لیتے ہیں. توجہ کریں، کربلا برپا کرنا اور شہداء کی برسی کرنا، اس میں بہت فرق ہے. ہم کیا کرتے ہیں عاشور کے دن؟ یہ دو مہینہ جو ہم نے عزاداری کی کیا کیا؟ آئے شہداء کربلا کی برسی مناتے رہے یا کربلا کی طرف رخ کیا، کربلا کی طرف سفر شروع کیا؟ یہ سفر ہے ایام عزا، ایام محرم، یہ سفر ہے. اگر عزا درست ہوئی تو عزا کا سفر ولایت تک پہنچتا ہے، اور جو ولایت کے سائے میں آ جائے وہ آ کر میدان برات میں کھڑا ہو کر ببانگ دہل پکارتا ہے، میں بری ہوں تم سے، میرا خدا بری ہے تم سے، میرا امام بری ہے تم سے، میرا نظام بری ہے تم سے. ہے کوئی ایسا جو آ کر میدان میں کھڑے ہو کے برات کا اعلان کرے؟ کوئی تعلق نہیں ہمارا تم سے، چھوڑ جو ہماری سرزمین کو، ترک کر جو ہماری سرزمین کو، جہاں سے آئے لوٹ جائے وہیں پر، ورنہ یہی زمینیں تمہارا قبرستان بن جائیں گی.
امریکہ،
یہ زمینیں تمہارا قبرستان بن، یہ برات ہے. اس دن ہمیں حق بنے گا جشن کا. نجف میں شہید ہو جاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کر ان شہیدوں کو ہلاک کہا جاتا ہے, ان کو شہید کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس کو کیسے حق بنتا ہے کہ نو ربیع الاول کو آ کر برات کی بات کرے؟ فلسطینیوں کو شہید نہیں کہتے تھے؟ شہید تھے, فلسطینی بھی شہید ہیں, فلوجہ میں بھی شہید ہیں, وہ بھی شہید ہیں. شیخ یاسین میں وہ جملہ ان کے لیے تو رہبر نے تصویر دیکھی, رہبر کے ساتھ شیخ یاسین کی, معلوم نہیں یا میڈیا میں آئی ہے یا نہیں. شیخ یاسین یہ عظیم شہید, اس سردار شہداء فلسطین کا, اس شہید پرور انسان, یہ مظلوم معذور انسان ایک ویل چیئر سے ہل بھی نہیں سکتا, اتر بھی نہیں سکتا. توجہ فرمائیں, جب انسان براءت شروع کر دے, جب براءت پہ آ جائے, جب ولی کے نزدیک ہو جاتا ہے, وہ تصویر بتاتی ہے کہ ولایت کے نزدیک ہو گیا تھا, ولایت کے نزدیک ہو گیا تھا, جب ولایت کے قریب آیا اس کو براءت کا راستہ مل گیا. اور جب ایک انسان مسلمان مومن جب ولی کے قریب ہو کے براءت کا راستہ سیکھ جاتا ہے, بڑی بڑی طاقتیں اس سے کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. تبرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, تبرہ دنیا کو ہلا دیتا ہے, اسرائیل کو ہلا دیتا ہے. ایک معذور ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا پورا ملک اس کے وجود سے کانپ رہا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا, معذور, پاؤں سے بھی معذور, ہاتھوں سے بھی معذور, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہی ویل چیئر کا یہ معذور اہل برات بن گیا ہے. کیوں اہل برات بن گیا ہے؟ اس لیے کہ اہل ولایت بن گیا ہے. ممکن ہے غدیر میں کچھ لوگ تو جن کی زبانوں پر یا علی تھا, لیکن دو مہینے دس دن بعد حضرت زہرا بلاتی نہیں کہ تم ہی یا علی بکن بکن کہنے والے ہو, ذرا آ کر فقط گواہی دے دو. زبانی ولایت والے کبھی میدان سختی کے میدان میں نہیں آتے, حتی گواہی دینے کے لیے بھی نہیں آتے. یہ حسان ابن ثابت نہیں آیا, نہیں آیا گواہی دینے کے لیے. یہ اس زمانے کا زہیر ابن قین تھا, یہ شیخ یاسین اس زمانے کا حسین ابن قین, زہیر ابن قین. میں نے کردار عاشورا ہی پڑھا ہے یہاں پر مجالس میں, مومنین کی خدمت میں کردار عاشورا ہی سخت ہے تھوڑا سا. مولانا روم کہتے ہیں کہ مصرا ان کا معنی یہ ہے اس کا کہ نقطہ چون پولاد تیزن اے پسر, نقطے جو باریک نقطے ہوتے ہیں وہ فولاد کی شمشیر کی طرح تیز ہوتے ہیں, اور جس کو نقطوں کی کاٹ برداشت نہ ہو سکتی ہو وہ نقطوں کے قریب نہ آئے. محمود صاحب نے سب کو دعوت دی ہے کہ یہ سنیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ نہ, جن کو دشواریاں برداشت نہیں ہیں وہ نہ سنیں, جن کو دشواریوں برداشت نہیں ہے وہ کردار عاشورائی نہ سنیں. چونکہ کردار عاشورائی انسان سے کچھ مانگتا ہے, پھر سختی میں پڑ جاتا ہے, سختی میں پڑ جاتا ہے انسان. کیسے سختی میں پڑ جاتا ہے؟ یہ زہیر ابن قین, توجہ رکھنا, زہیر ابن قین یہ خلیفہ سیووم کے حامی تھے, خلیفہ سیووم کے حامیوں میں سے تھے, کربلا کے واقع تک کچھ عرصہ پہلے تک خلیفہ سیووم کا حامی ہونے کا مطلب یعنی اہل بیت سے دور تھے, اہل بیت کے بارے میں رنجش تھی ان کے دل میں, اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا گمان یہ تھا اس گروہ کا کہ خلیفہ سیووم کو جس نے بھی مارا وہ علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے, یا ان کی حمایت سے مارا, یا انہوں نے پناہ دی. اسی کی بنا پر وہ تین جنگیں بھی ہوئیں خلیفہ سیووم کے قتل کے انتقام کے نام سے, پہانے سے. زہیر ابن قین بھی پروپوگنڈے کے اثر میں, تبلیغات کے اثر میں, تبلیغات بہت اثر کرتی ہیں, پروپوگنڈا بہت اثر کرتا ہے. پروپوگنڈا اولیاء سے دور کر کے انسان کو کسی اور کے پیچھے لگا دیتا ہے, خصوصاً جب ولایت کے خلاف پروپوگنڈا ممبر ولایت سے ہونا شروع ہو جائے. سننے والے ہوشیاری سے سنیں, صرف یہ نہ کہیں کہ سن لیا ہم نے بیان کر دیا گیا. پروپوگنڈا کتنا اثر کرتا ہے ولی کے بارے میں, کتنا ولایت کے خلاف پروپوگنڈا کتنا اثر کرتا ہے, جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر دمشق میں پہنچی لوگوں نے کہا کہاں کہاں یہ واقعہ ہوا تھا؟ مسجد میں. حیرت سے پوچھنے لگے کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ ولی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا. کوفیوں کا ایک کردار ایک شامی کردار ہے. شامی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے میں آ جائیں, تبلیغات سن کر تبلیغ میں آ جائیں. تبلیغ تو مراد تبلیغ دین نہیں ہے, میں فارسی کلمہ استعمال کر رہا ہوں, اردو تبلیغ نہیں, فارسی پروپیگنڈا. جو پروپیگنڈے میں آ جائیں, پروپیگنڈا اگر ولایت کے خلاف کیا جائے. آج کہتے ہیں ولی کے بارے میں آج کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو مجتہد نہیں ہے, یہ تو فلاں نہیں ہے, ان کی تو توضیح نہیں ہے, ان کا تو فلاں نہیں ہے. میں کہوں گا اس سے بڑھ کر جب ولی کے خلاف شام میں پروپیگنڈا ہوا تو انہوں نے کہا علی نماز بھی نہیں پڑھتے. جب ولایت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. یہ سننے والوں کو قبول دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا قبول کریں. آیا مانے, آیا مانے ہم جب اولیاء کے خلاف بات ہو, جب اولیاء کے خلاف بات ہو پروپیگنڈا. زہیر ابن کین اس پروپیگنڈے کا شکار تھے اور جھجکتے تھے, اصل آتے ہی ان کے جیسے باس ہوتے ہیں نا, باس کہتے ہیں جی ہم نے ان مجالس میں نہیں جانا کیونکہ یہاں ولایت کی بات ہوتی ہے. اور زہیر ابن کین مکہ سے واپسی پر, سید الشہداء بھی زہیر ابن کین اپنا الگ قافلہ لے کر, اور پوری کوشش ہے کہ حسین ابن علی سے ملاقات نہ ہو. پوری کوشش یہ ہے, جہاں سید الشہداء کا کاروان رکتا ہے وہاں یہ چل پڑتے ہیں, جہاں امام علیہ السلام کا کاروان چلتا ہے یہ رک جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ کہیں ملاقات نہ ہو جائے, کہیں بات نہ سن لے. آخر کار ایک مقام پر امام علیہ السلام نے ایک حکمت کے تحت, اہتمام کے تحت زہیر کے کاروان کو آ لیا. قاصد بھیجا زہیر کو, بولو میں مختصر عرض کر رہا ہوں, بڑے حکمتیں ہیں, بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر. زہیر کو بلایا, زہیر نے کہا میں نہیں آتا, میں تو اسی وقت سے ڈر رہا تھا, یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ ملاقات نہ ہو, اسی خوف سے تو میں یہ کر رہا تھا, میں نہیں آتا. زہیر کی زوجہ نے پشت خیمہ سے, بس اوقات خواتین میں بصیرت خدا ایسی پیدا کر دیتا ہے, خاتون اٹھ کے آئی, اس نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, تمہیں ولی زمانہ بلا رہا ہے, تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو, بے شک نہ ماننا لیکن سن تو لو. پاک فطرتیں ایسی ہوتی ہیں, کتنی پروپیگنڈا ان پہ کیا جائے لیکن جب فطرت پاک رہے, اگر اس کو موقع مل جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی رائے حق پر آ جاتی ہے. زہیر آ گئے اس نیت کے ساتھ کہ صرف سن کے اٹھ کے آ جاؤں گا. آگے لکھا نہیں ہے کہیں بھی, میں نے نہیں دیکھا, تاریخ میں ہے نہیں ہے کہ خیمے میں چونکہ فقط دو نفری بات تھی, یعنی امام علیہ السلام نے فقط زہیر کے ساتھ بات کی اور کوئی بھی نہیں تھا. کیا بات کی؟ بہت کم مختصر سے وقت میں بس اتنی بات کی کہ واپسی پر زہیر بالکل مختلف انداز سے لوٹے, حالت ہی بدلی ہوئی تھی. آ کر کہا اپنا سامان لے لو, زوجہ کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, آزاد کرتا ہوں, میرے بعد تو سختیوں میں نہ پڑی رہے. مال اس کے لیے مختص کیا. صرف تھوڑی سی دیر ملاقات ہوئی, چند لمحوں کی ملاقات, زہیر بن گئے سردار کربلا. سردار کربلا آگے میدان براعت میں, وہ زہیر جو ولایت سے دور تھا, اہل تبرا بھی نہیں تھا, فقط چند لمحوں کی ملاقات نے اتنا ولایت کے قریب کر دیا کہ اب زہیر بجائے تبرا کے کہیں ٹکتا ہی نہیں. سید الشہداء نے کربلا کا سردار مقرر کیا, میمنہ کا سردار, اور پرچم تین پرچموں میں سے ایک پرچم اصلی زہیر ابن کین کو تھما دیا. یہی جو نظریاتی طور پر عقیدے کے لحاظ سے مختلف تھا, جس کے دل میں رنجش تھی, یہ دور تھا, اور وہ جو مدتوں کوفی, وہ جو مدتوں علی کے پیچھے چلتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, عرصے تک تعلقات تھے, اور اس کے بہت قریبی تعلقات تھے, خط لکھنے والے, یہ جس کے دل میں رنجش تھی جب ولایت کے قریب ہوا, اہل براعت بن گیا, لیکن وہ جو مدتوں سے فخر کرتے تھے کہ ہمارا تعلق ولی سے ہے, جب وقت آیا ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا. میں اس وجہ سے کہا تھا یہ بزرگوار زہیر ابن کین ہے اس زمانے کا. ولی سے جب ایک ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں اہل براعت بن گیا. دیکھیں فلسطین کا نقشہ ہی بدل گیا, فلسطینی کسی اور طرف جا رہے تھے, اب کسی اور طرف جانا شروع کر دیا. انتفاضہ یوں تو نہیں کہ یہ اندر سے ہی شروع ہوا اور بیٹھے بیٹھے خواب آئی کسی کو انتفاضہ شروع کر دیا. یہ برات آج کے ستم سے برات, آج کے ظلم سے برات, آج کی یزیدیت سے برات, آج کے ستمکاروں سے برات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان ولایت کے قریب ہو جائے, اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر انسان آ جاتا ہے مصائب کے اندر, پھر معذور بھی ہو شیخ یاسین اس کے وجود سے بھی یزیدیت لرزتی ہے. لیکن اگر تبرع نہ ہو, ولایت نہ ہو, کتنے ہی سینہ بڑا کیوں نہ ہو, کتنی گردن موٹی کیوں نہ ہو, کتنے ہی مال اور دولت کیوں نہ ہو, اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا, بلکہ اپنے پورے تن و من جسے سمیت خود کانپتا رہتا ہے, خود کانپتا رہتا ہے کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے, کہیں میری پاسپورٹ نہ ختم ہو جائے, میرا ویزا نہ کہیں مجھ سے لے لیا جائے, میری نوکری نہ چلی جائے, میرا ممبر نہ کہیں مجھ سے چھین لیا جائے, کہ میرا آشرا نہ میرے ہاتھ سے چلا جائے, بولتا نہیں ہے, کہیں میرا مرید نہ میرے ہاتھ سے چھن جائے. برات کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو مقلدین اور مریدوں کی قربانیاں نہیں دے سکتے, وہ سر کی قربانی کیسے دیں گے؟ جو چند ٹکوں کی قربانیاں نہیں دے سکتے, وہ سر کی قربانی کیسے دیں گے؟ آج حقیقتاً تبرع کا دن ہے, لیکن دیکھو کس سے تبرع کا دن ہے. ان کے اوپر تبرع کا بھی دن ہے جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی, اور ان کے اوپر خصوصاً تبرع کا دن ہے جنہوں نے یہ ظلم ان سے میراث میں لیا اور لے کر آج پوری اسلامی دنیا پر چار توڑے ہیں. ان کے خلاف تبرع کا دن ہے. آج بھی اہل تبرع نہ بولے, یہ تبرعی قوم 1400 سال سے تبرع کر رہی ہے, 1400 سال سے ادا کر رہی ہے, سینہ پیٹ رہی ہے, اور 1400 سال سے ولی کر رہی ہے. آج اس کے امتحان کا وقت آ گیا ہے. برات کس طرح سے, جس طرح اس امام بت شکن نے, خمینی بت شکن نے بتایا, تبرع کس کو کہتے ہیں, تولا کس کو کہتے ہیں. جب تولا کی بات کی تو کیا کہا, ماں ہر کے داریم اب سید شہدا داریم. یہ تولا خمینی ہے. واقعی اگر اس زمانے میں تولا کرنا ہے, خمینی جیسا تولا کرو, تبرع کرنا ہے تو خمینی جیسا تبرع کرو. جب تبرع کیا تو کیا کہا, کہا کہ جتنی بھی مشکلات مسلمین کی ہیں, جتنی بھی بدبختیاں مسلمین کی ہیں, وہ اس شیطان اکبر کی طرف سے ہیں. یہ تبرع خمینی ہے. تبرع کرنا ہے خمینی جیسا, تبرع کرنا ہے خمینی جیسا. ماں ہر چداری مت سید الشہداء داری, جو کچھ بھی ہے حسین کے صدقے ہے, اور مسلمانوں کی ساری بدبختیوں کا ذمہ دار یہ شیطان بزرگ ہے, شیطان اکبر ہے, ساری انسانیت کی بلکہ جو اول ظالم ہے, جس سے حضرت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اول ظالم. اول ظالم گنتی میں جو اول ہو وہ نہیں ہے, اس نقطے کو ذرا توجہ فرمائیے. جو گنتی میں اول ہو جائے وہ اول ظالم نہیں ہے. یعنی اس طرح سے بتا دیجیے, اول ظالم ہے, یہ دوسرے نمبر کا ظالم ہے, یہ تیسرا. کبھی کہتے ہیں نا یہ کہ یہ نمبر ون بدماش ہے, یہ نمبر ون بدماش وہ نہیں ہوتا جو گنتی میں پہلے نمبر پر آئے. نمبر ون وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا بدماش ہو, وہ نمبر ون ہوتا ہے. اور زیارت عاشورہ میں یہ جملہ جان بوجھ کے لکھا گیا کہ ہر قوم اپنے زمانے کے اول ظالم پر برات کرے. برات کو تبرع کا دن ہے آج, یہ زمانہ زمانہ تبرع ہے. اے کاش اس کو ان کو تبرعی بنایا گیا ہوتا, اس کو فلسفہ تبرع سمجھایا گیا ہوتا, اور آج اس طرح سے نہت مسلمان, نہت مومن, نہت شیعہ. کوئٹہ میں عاشور کے جلوس میں عزاداروں کو سرخون میں لطپت کیا گیا. یہ المیے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں جھوٹے تبرائیوں کا فرق کریں, حقیقی تبرائی میں اور جھوٹے تبرائی میں. جس کی زبان پر تو تبرع ہے لیکن حقیقت میں تبرع نہیں کرتا. کوئٹہ میں عزادار اس طرح اپنے خون میں لطپت کر دیے گئے. پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر میں ایک بڑا نامآور خطیب, میں نام نہیں لیتا, ایک نمونہ پیش کرنے کا مطلب نہیں کہ یہ ایک ہی آدمی ہے نا, یہ پورا طبقہ ہے. ایک صنف ہے پوری, اس سے کہا گیا کہ عاشور کے دن اس طرح سے کربلا بنی کوئٹہ کے اندر مومنین نے لکھ کے دیا ان کو, عشرہ ثانی کہہ رہے تھے محرم کا دوسرا عشرہ, آخری مجلس جو 20 محرم کو انہوں نے پڑھی اس میں کسی نے خط لکھ کے دیکھا کہ آپ نے 10 دن پورے تذکرہ ہی نہیں کیا اس واقعے کا, شہداء کے لیے فاتحہ نہیں کروائی, کم از کم کم از کم یہ کہ شہداء کے لیے فاتحہ کروا دو, کم از کم یہ کسی مذمت تو کر دو, ساری دنیا مذمت کر رہی ہے, ساری دنیا مذمت کر رہی ہے, وہ آپ بھی ایک جملہ کہہ دو. جملہ کیا کہا انہوں نے, پارکر مسکرا کے, ویڈیو کیسٹ موجود ہے, مسکرا کے کہا کہ اس واقعہ کوئٹہ پر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے, مجلس عزا سے خطاب کرنے والا شخص کہہ رہا ہے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے, کس بات پر؟ کہ اس واقعہ میں حکومت پاکستان ملوث نہیں ہوئی, اس بات کی ان کو دلی خوشی ہوئی ہے کہ اس واقعہ میں حکومت پاکستان ملوث نہیں, خوب نجف میں اتنا خونین واقعہ پیش آیا, ان کو شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہلاک کہتے ہیں ان کو. میڈیا اگر کہتا ہے تو اس کو حق بنتا ہے, چونکہ وہ ہے ہی یزیدی میڈیا, وہ ہے ہی شرک کا میڈیا, کفر کا میڈیا, لیکن یہ منبر تو شرک کا میڈیا نہیں ہے, یہ تو منبر حسینی ہے, منبر ولایت ہے, اس سے بھی شہید کو شہید نہ کہا جائے, اس سے بھی ولایت و برات کا ذکر نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا ولایت و برات کا ذکر. جشن کے دن اور داستان چھڑ گئی, تل کا شکشکا تو انحدرت ثم قررت, البتہ قررت نہیں ہوا, ابھی قرار نہیں ملا اس کو, وقت ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے غم میں, اہل بیت کی خوشیوں میں, ان کی غموں میں, ان کی مصائب میں غم کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کی خوشیوں میں خوشی کی توفیق عطا فرمائے, احیاء امر معصومین کی توفیق عطا فرمائے, روح مصائب و روح جشن و عید کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد, اس وقت عالم اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے خدا بندہ, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد, ملت فلسطین کی حمایت فرما, ملت عراق کی نصرت فرما, شیعیان عراق کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, مجاہدین اسلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد, مقامات مقدسہ حوضہ علمیہ کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد, انقلاب اسلامی کو ہر خطر سے محفوظ فرما, دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں کو رسوا فرما, رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے اور اپنے اجداد و اسلاف کے لیے, شہداء کے لیے بالخصوص, شہداء عاشورا کے لیے, شہداء نجف کے لیے, اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.